ناظرین السلام علیکم، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ اسلام کا جو نظریہ ہے، اسلام کے جو ماننے والے ہیں ان کے لیے اسلام چاہتا ہے کہ وہ علم حاصل کریں، جس قدر ممکن ہو علم حاصل کریں، اور اسلام علم و آگہی کی اہمیت پہ بڑا زور دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں بھی مختلف مقامات پر ہم دیکھتے ہیں، جیسے رب زدنی علما، اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے علم کے اضافے کی دعا کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہے جس نے تمہیں جو ہے وہ پیدا کیا، تمہیں بولنا سکھایا، اور قلم کے ذریعے سے انسان کو علم دیا اور وہ سکھایا جو وہ اس سے پہلے نہیں جانتا تھا۔ اسی طرح سے حدیثوں میں بھی بہت ساری باتیں موجود ہیں علم کی اہمیت کے حوالے سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، فریضہ ہے۔ تو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہاں پر تشریف لائے، کتاب کا علم آپ نے دیا، حکمت سکھائی، اس کے لیے آپ دنیا میں تشریف لائے اور اپنے لوگوں کو یہ بتایا۔ جب ہم یہاں پر آج کے دور میں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ علم کے اندر، یعنی تعلیم یا علم میں، دو بڑی ڈویژن موجود ہیں۔ ایک کو دنیاوی علم کہا جاتا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی، فزکس کیمسٹری کا علم۔ دوسرا علم خالصتاً دینی علم، یا جیسے کہ قرآن کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، حدیث ہے۔ تو یہ جو علوم ہیں دونوں طرف، یعنی دنیاوی علوم لے لیجئے یا دینی علوم لے لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا زیادہ زور دینے کے باوجود بھی، یعنی جو دین اسلام جو علم پہ زور دے رہا ہے، یہ دونوں علوم ہماری سوسائٹی میں کوئی مثبت تبدیلی نہیں لا پا رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا دین کے حصول کے اندر کوئی پرابلم ہے؟ کیا ہم دین کو علم کے حصول میں کوئی پرابلم ہے، یا کیا ہم علم کو اس طرح سے سمجھ نہیں پا رہے، یا اس طرح سے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا؟ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے سوسائٹی میں ابتری موجود ہے، سوسائٹی میں ابھی بھی زوال موجود ہے، جبکہ علم کی ترویج ہو رہی ہے اور علم کی ترویج کے ذرائع بھی موجود ہیں، اس کے باوجود سوسائٹی جو ہے وہ اپنی اس عروج پر نہیں پہنچ پا رہی؟ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ آج ہم بات کریں گے دینی اور دنیاوی تعلیم اخلاقی تربیت میں کیوں ناکام رہی، اور اس سے سوسائٹی کے اندر کیوں بہتری نہیں آ رہی۔ اور میرے ساتھ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے اور یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے اساتذہ بھی موجود ہیں۔ آپ سب کا شکریہ جی، آپ اس پروگرام میں تشریف لائے۔ جاوید صاحب، یہ جو علم کی اہمیت جو ہمیں دین بتاتا ہے، اسلام بتاتا ہے، یہ علم خالصتاً کیا قرآن و سنہ کے علم کی ہمیں اہمیت بتاتا ہے، یا کسی بھی جو بھی علم نافع علم ہو، جو انسانیت کی فلاح کے لیے علم ہو، سب کی بات کرتا ہے؟
دونوں کے بارے میں بہت سی ہدایات موجود ہیں۔ جہاں تک دینی علم کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ پیغمبر وہ دینے کے لیے آتے ہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ بعثت معلما، میں ایک معلم کی حیثیت سے بھیجا گیا ہوں، میرا کام یہ ہے کہ میں لوگوں کو سکھاؤں۔ وہ چیزیں جو آپ کو سکھانی ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہی ہیں کہ جو ایک پیغمبر سکھاتا ہے۔ چنانچہ جب یہ کہا گیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان عورت اور ہر مسلمان مرد کو علم سیکھنا چاہیے، اس پر لازم ہے، تو وہ علم مراد تھا کہ جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں۔
ٹھیک،
قرآن مجید نے جگہ جگہ اس کی اہمیت واضح کی ہے، تو یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ اس دنیا کے اندر جو چیز انسان کے لیے فارق بنتی ہے وہ ہے ہی علم۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگ کے جو جاننے والے ہیں، جو نہ جاننے والے ہیں، وہ برابر ہو جائیں۔ اور پھر ہم جب انسانی تجربے کو دیکھتے ہیں تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو ایسے نہیں پیدا کیا گیا کہ وہ چند جبلتوں کا پابند ہے اور انہی کے اندر رہ کر وہ دنیا میں زندگی بسر کر کے رخصت ہو جاتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی شخصیت دی ہے کہ وہ ایک خاص جگہ سے اپنی تربیت کی ابتدا کرتا ہے، اور پھر ہم اس کو تہذیب سکھاتے ہیں، اس کا تزکیہ کرتے ہیں، اس کو نشو نما دیتے ہیں، اس کے اندر بہت سے پوٹینشیل ہیں، بہت سی چیزیں بالقوہ موجود ہیں، ان کی نشو نما کرتے ہیں۔ تو انسانی تہذیب نام ہی اس چیز کا ہے کہ انسان کو ثقافت سکھائی جائے، کلچر سکھایا جائے، تہذیب سکھائی جائے، روایات سے آشنا کیا جائے، ماضی کے حقائق اس کو منتقل کیے جائیں، مستقبل کے لیے اس کے لیے راہیں ہموار کی جائیں۔ یہ کام آپ کہاں کرتے ہیں؟ یہ آپ علم دے کر ہی کرتے ہیں۔ علم دینے کے رسمی طریقے بھی ہیں، غیر رسمی طریقے بھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب والدین اپنے بچے کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں تو وہ رسمی کوئی مدرسہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی روایات منتقل کر رہے ہوتے ہیں، تربیت کر رہے ہوتے ہیں، تہذیب سکھا رہے ہوتے ہیں، یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایک اچھے انسان کے طور پر تمہیں کیسے زندگی بسر کرنی ہے۔ یہی چیز پھر رسمی تعلیم میں بدل جاتی ہے۔ رسمی تعلیم کے طریقے بھی زمانے کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ ایک دور وہ تھا کہ جب آپ مختلف اشخاص سے یا فنون کے ماہرین سے جا کر کوئی علم حاصل کر لیتے تھے. اب ہم نے مدرسے بنا دیے, ہم نے تعلیم گاہیں بنا دیں, ہم نے یونیورسٹیاں بنا دیں. تو انسان کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے ہی تعلیم. یعنی تعلیم تربیت ہی انسان کو انسانیت کی معراج تک پہنچاتی ہے, جانور کی سطح سے اس کو اٹھاتی ہے اور اٹھا کر اس مقام تک لے جاتی ہے کہ جہاں وہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے, اپنے پروردگار کو پہچانتا ہے, اس مادی کائنات کو پہچانتا ہے, اپنے لیے بہترین مواقع پیدا کرتا ہے, انسانوں کے باہمی تعلق کو مہذب بناتا ہے. یہ سارا کام آپ کی تعلیم ہی کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی توجہ دلائی, چنانچہ یہ فرمایا کہ انسان اپنے پیچھے جو سب سے بڑی میراث چھوڑ کے جا سکتا ہے, جو اس کے لیے قیامت تک اجر کا باعث بنتی ہے, وہ علم ینتفع بھی, یعنی نافع علم ہے, ایسا نفع بخش علم جو دوسروں کے لیے فائدے کا باعث ہو. بہت سی جگہوں پر یہ کہا ہے, بعض جگہوں پر ظاہر ہے کہ حضور جو دین کا علم لے کے آئے ہیں اس کے بارے میں تعلیم دی گئی.
ٹھیک ہے. اچھا جاوید صاحب, آپ نے ابھی فرمایا کہ علم جو ہے وہ انسان کو اس عروج تک پہنچاتا ہے, یا اس کی معراج ہے, انسانیت کی معراج ہے علم. تو علم حاصل کرنے کا مقصد مجھے اس معراج کا حصول ہے میرے لیے, یا علم حاصل میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں دنیا کے اندر ذریعہ معاش جو ہے وہ حاصل کر سکوں, مجھے معاشی جدوجہد بھی تو کرنی ہے نا دنیا میں, تو میں علم حاصل کرنے کا مقصد میرا کیا ہونا چاہیے, بیسک آبجیکٹیو کیا ہونا چاہیے؟
جب بھی آپ کوئی کام دنیا میں کرتے ہیں تو ایک اس کا اصلی مقصد ہوتا ہے اور ایک اس کے ضمنی اور ثانوی مقاصد ہوتے ہیں. تو اصلی مقصد تو علم کا یہی ہے کہ آدمی تعلیم یافتہ ہو جائے, آدمی مہذب ہو جائے, آدمی اپنی ثقافت اپنے کلچر کو سمجھ لے. اصل مقصد یہی ہے.
ٹھیک.
یعنی جب ہم اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف متوجہ کریں تو سب سے پہلی بات ان کو یہی بتانی چاہیے کہ تمہاری انسانیت کی تہذیب کے لیے علم کی ضرورت ہے, اور یہ بنیادی مقصد ہے, یہ اصل ہدف ہے. اب ظاہر ہے کہ جب آپ اس ہدف کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ کو دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے نا, تو آپ کوئی ہنر بھی سیکھیں گے, آپ کوئی زبان بھی سیکھیں گے, آپ کوئی فن بھی سیکھیں گے, آپ کو کاروبار کرنے کے طریقے بھی سیکھیں گے. تو بہت سے وہ علوم فنون پھر آپ سیکھتے ہیں جو آپ کو دنیا میں آگے بڑھنے میں مدد دیتے ہیں, آپ کی ترقی میں معاون ہوتے ہیں. ہمارے ہاں یہ بدقسمتی ہے, آپ نے صحیح اشارہ فرمایا کہ یہ جو ثانوی مقاصد ہے یہ اصل بن گئے ہیں, اور اصل مقصد پر کوئی بہت گفتگو نہیں ہوتی. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہر بچے کو استاد بھی یہی بتائے, والدین بھی یہی بتائیں, مجموعی نظام بھی یہی بتائے کہ علم کا حقیقی مقصود تمہیں اعلیٰ درجے کا انسان بنانا ہے, تمہیں اپنے آبا کی میراث سے واقف کرنا ہے, تمہیں انسانیت نے اب تک جو کچھ حاصل کیا ہے وہ منتقل کرنا ہے تاکہ تم آگے بڑھنے کے راستے نکال سکو, اور اس کے نتیجے میں تم جس میدان کا انتخاب کرو گے اس کے لحاظ سے کچھ زبانیں سیکھو گے, کوئی ہنر سیکھو گے, اپنے زمانے کے علوم سیکھو گے تاکہ تم بہتر معاش کما سکو, معاشرے کے اندر ایک اچھی جگہ پر کھڑے ہو سکو. کیونکہ ہمارے دین میں تو آپ جانتے ہیں کہ معاش کمانے کو اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے, دولت اور مال کو کنڈم نہیں کیا گیا, اس کو خیر کہا گیا ہے. یعنی نیکی کے لیے بھی خیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور دولت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس کے لیے بھی ظاہر ہے انسان جدوجہد کرے گا, اپنے آپ کو مہارت تعلیم کے ذریعے ہی سے دے گا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ثانوی حیثیت میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں.
جی میرا سوال اس حوالے سے, جیسے آپ نے فرمایا کہ تعلیم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اخلاقیات کو بہتر بنایا جائے, اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کی جائے, اور یہ ذیلی مقاصد ہوتے ہیں, ثانوی مقاصد ہوتے ہیں کہ ذریعہ معاش اور سارا, لیکن ہم موجودہ صورتحال کو جب دیکھتے ہیں تو پروفیشنلزم کے نام پر یہ جو اخلاقیات کی تعلیم و تربیت ہے وہ بہت حد تک پیچھے جو ہے وہ ذیلی نکات میں ہمیں ملتی ہے, لیکن جب ہم بچوں کو دیکھتے ہیں جو پروفیشنلزم میں آتے ہیں تو ان میں اخلاقی گراوٹ کافی حد تک محسوس ہوتی ہے, تو اس کا ہمارے نظام تعلیم میں کیا جو ہے وہ بہتری کی سچویشن نکل سکتی ہے, اور قرآن و حدیث بھی یقیناً اس پہ جو فوکس کرتا ہے, اس حوالے سے ذرا رہنمائی فرما دیں.
آپ نے بالکل درست فرمایا, یہ صورتحال بدقسمتی سے ہے ہمارے ہاں, اور اس پر نہ صرف یہ کہ پورے معاشرے کو غور کرنا چاہیے, اساتذہ کو, ہمارے سیاستدانوں کو, ہمارے علماء کو, سب کو اس طرف توجہ دلانی چاہیے کہ آپ تعلیم جب دینے کے لیے بچے کو بلا رہے ہیں تو اسے بتائیے کہ اس کا اصلی مقصود کیا ہے. میرے نزدیک تو اس میں بڑی جوہری نوعیت کی تبدیلیوں کی ضرورت ہے. مثلا ہمارے ہاں بچے کو ابتدا ہی سے امتحانات دینے میں ڈال دیا جاتا ہے, ایک مسابقت کی فضا بھی پیدا ہو جاتی ہے, اور وہ عام طور پر آپ یہ نظم سنا دیں, آپ یہ حساب کا قاعدہ حل کر لیں, ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے. جبکہ صحیح تعلیم یہ ہے کہ آپ کم سے کم 7-8 سال تک بچے کو یہ بتائیں اخلاقی اصول کیا ہیں, اس کو یہ بتائیں کہ وہ اپنی جمالیاتی حس کو کیسے بہتر کرے, کیونکہ اس سے لطافت پیدا ہوتی ہے, اسے غنا سے, اسے ادب سے, اسے اور اس طرح کی لطیف چیزوں سے واقف کرے, اس کے گرد وہ ماحول پیدا کرے ابھی امتحانات میں ڈالنے سے پہلے. اب اگر دنیا میں آپ مطالعہ کریں تو بے شمار جگہوں کے اوپر یہ طریقہ تبدیل کر دیا گیا ہے, یعنی وہ کہیں آٹھویں نویں میں جا کے پہلی بار امتحان میں بچے کو ڈالتے ہیں. مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ اس کی اخلاقی شہری آداب کیا ہیں, آپ نے سڑک کیسے پار کرنی ہے, کسی دوسرے انسان کی مدد کیسے کرنی ہے. اسی طرح سے ہمیں باہمی روابط کے بارے میں کوئی تربیت نہیں دی جاتی. مثلا ایک بڑی سادہ سی چیز کو دیکھیے, اس دنیا میں اس وقت 6-7 ارب انسان ہیں, اتنے بڑے انسانوں کے درمیان مذہب کے معاملے میں, سیاست کے بارے میں, آداب کے بارے میں بے شمار اختلافات ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسی دنیا میں جینا ہے جس میں ایک رائے نہیں ہوگی, تو اختلاف کیسے کرنا ہے, ایک دوسرے کا احترام کیسے ملحوظ رکھنا ہے, اچھے طریقے سے اختلاف کر کے خوشگوار ماحول میں کیسے اٹھ جانا ہے, اگر کسی موقع پر کوئی بحث ہو جائے تو اس کے کیا آداب اختیار کرنے ہیں, اس کی بھی ہم کو تربیت نہیں دی جاتی. اس وجہ سے تھوڑی سی دیر کے بعد ہم گفتگو کریں گے, اس کے بعد آستین چڑھا لیں گے اور لڑنا شروع کر دیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بچے کو پہلے بتانی چاہیے, ملنے جلنے کے آداب بتانے چاہیے, دوسرے گھروں میں جانے کے آداب بتانے چاہیے, ان کو ضیافت کے آداب بتانے چاہیے, ان کو اپنے بزرگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے آداب بتانے چاہیے, ان کو سڑک پر چلنے کے آداب بتانے چاہیے, ان کو قطار بنانے کے آداب, یعنی جو انسانی معاشرت کا حسن ہے وہ پہلے بچے کے وجود کا ایک حصہ بنے. اس کے بعد پھر بتدریج آپ ہنر مندی کی چیزیں, زبانیں, دوسری چیزیں سکھانا شروع کرتے ہیں. تو یہ زور دینا چاہیے اس بات کے اوپر, اگر آپ نہیں دیں گے تو اس کا وہی نتیجہ نکلے گا. دو انسٹیٹیوشن ہیں آپ کے پاس جو اصل میں تعمیر کرتے ہیں, ایک مسلمان معاشرے کی بات کر رہا ہوں, ایک آپ کی تعلیم گاہیں, وہ تو خیر ایک بنیادی انسٹیٹیوشن ہے, والدین,
بالکل ٹھیک ہے,
تو مائیں, آپ کی بہنیں, آپ کے بھائی, وہ تو ایک غیر رسمی انسٹیٹیوشن موجود ہی ہے. لیکن اس کے بعد دو بڑے انسٹیٹیوشن ہیں, ایک آپ کے جمعہ کا ممبر, جس کو قائم ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ ریاست کے ذمہ دار لوگ لوگوں کی دینی اور اخلاقی تربیت کریں اس کے ذریعے سے, اور دوسرے آپ کی اسکول, آپ کے مدارس. تو ان دونوں ہی کو ہدف بنا کے کام کرنا چاہیے. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی ترتیب الٹنی چاہیے, جتنا ہم بعض اور چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں اور اس کی بڑی مقدار بڑھا لیتے ہیں, وہ سب سے بڑی مقدار ہمارے بجٹ میں تعلیم کی ہونی چاہیے.
جی
جی ڈاکٹر صاحب, میں یہ فرمانا چاہ رہی تھی کہ ہمارا بنیادی تصور اور یقین رہا ہے, اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ماں کی گود جو ہے بچے کے لیے بنیادی درسگاہ بھی ہے اور تربیت بھی بچہ لے کے وہاں چلتا ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ پروسیس بھی تھوڑا سا الٹ نظر آتا ہے. اب اس وقت کیفیت اس کے برعکس ہے. پہلے لوگ ماں کی گود سے سیکھتے تھے اور وہ چیزیں معاشرے میں پھیلاتے تھے, اب بڑی حد تک معاشرے سے سیکھتے ہیں اور گھروں میں لے کر آتے ہیں. کیا معاشرہ ماں کی گود پہ حاوی ہو رہا ہے جو گھروں میں ہم تربیت کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا معاشرہ اس سے تضاد میں آ رہا ہے؟ یہ اس پر اگر روشنی ڈالیں.
آپ نے بڑی درست نشاندہی کی. جی حقیقت میں معاشرہ ہی حاوی ہو رہا ہے اس وقت, اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو گئے ہیں جس میں معاشرہ آج سے پہلے جس عمر میں جا کے داخل ہوتا تھا اس سے بہت پہلے داخل ہو جاتا ہے. وہ اب فیس بک سے داخل ہو رہا ہے, وہ اب ٹویٹر سے داخل ہو رہا ہے, وہ انٹرنیٹ کے ذرائع سے داخل ہو رہا ہے. دنیا ایک گلوبل ولیج بنتی چلی جا رہی ہے. اب تو ایک بات یہاں ہوتی ہے اور چند گھنٹوں کے اندر اندر وہ ہر جگہ دنیا میں پہنچ جاتی ہے. تو اس لیے یہ اثرات اب ظاہر ہے کہ بڑی قوت کے ساتھ آ رہے ہیں. آپ ان چیزوں کو بند نہیں کر سکتے,
نہیں کر سکتے.
آپ کو یہی کرنا پڑے گا کہ آپ ان کو بھی اچھے استعمال کی طرف راغب کریں, اور والدین کو بھی ان کی ذمہ داریاں سمجھائیں. ماں کی آغوش سے جو تربیت ملتی ہے وہ بڑی سادہ حقائق پر مبنی تربیت ہوتی ہے. وہ بچے کی عمر اور اس کے ذوق کے لحاظ سے ہوتی ہے. وہ اس کو جس طرح کی شخصیت خدا نے دی ہے, اگر ماں عقل مند ہے تو اس کے لحاظ سے وہ یہ معاملہ کرتی ہے. جو کچھ اس طرح آتا ہے وہ تو ان میں کسی چیز کا لحاظ نہیں کرے گا. یعنی اس نے تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک سمندر میں آپ کو ڈال دینا ہے, اس کے بعد یہ آپ کا کام ہے کہ آپ بچ کے نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے. تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے جو دور حاضر میں درپیش ہو گیا ہے. یہ حقیقت ہے کہ اس وقت بہت چھوٹی عمر میں ہمارے بچے جن چیزوں سے واقف ہیں ان سے ہم کہیں جا کے 9ویں 10ویں میں واقف ہوئے تھے. بہت تبدیلی آ گئی ہے. اس وجہ سے اس زمانے میں ماں باپ کے اثرات, آپ کے بزرگوں کے اثرات بہت غیر معمولی ہوتے تھے. اس کے بالکل برخلاف اب بچے آپ کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں, وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ پڑھ لیا ہے, ہم نے یہ دیکھ لیا ہے. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر ہم میں سے ہر ایک کو اس سابقہ پیش آتا ہے کہ ہم بھی اپنا موبائل بچے کو دیتے ہیں ذرا ٹھیک کر دینا, وہ ہم بھی اپنا آئی پیڈ جو بچے کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں بھائی یہ تو کوئی प्रॉब्लम हो गया।
अकबर इलाहाबादी ने कहा था ना, हम ऐसी कुल किताबें काबिल जब्ती
समझते हैं। इसीलिए उस वक्त आप ये देखिए कि सिर्फ तालीम में बाज़ ऐसी चीज़ें दाखिल हुई थी जो हमारी माशरत को, हमारी तहजीबी रवायात को, हमारी इकदार को मुतासर कर रही थी। तो उन्होंने उस मौके के ऊपर ये शेर कहा कि हम ऐसी सब किताबें काबिल जब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बच्चे बाप को खपती समझते हैं। तो उस वक्त तो बाप ही खपती समझा जा रहा था, अब और भी बहुत कुछ खपती समझे जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल जो है, इसका बहुत अच्छी तरह जायज़ा लेके हमें इसके हल निकालने चाहिए। यानी जिस तरह मीडिया किरदार अदा कर रहा है, आप देखते हैं कि अब हर घर में टेलीविज़न मौजूद है, रेडियो मौजूद है, और बहुत कम इसका एहसास होता है कि कौन सी चीज़ें किस वक्त बच्चों के सामने जानी चाहिए और किन चीज़ों को आप उनके इल्म में आना चाहिए और कौन सी चीज़ें बाद में आनी चाहिए। अब ये सब का सब एक पूरा जंगल है जिसमें हमारे बच्चे परवरिश पा रहे हैं। तो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि सब कुछ बंद कर दें, मुमकिन नहीं है। इसको मैनेज करना होगा, यानी कितने अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं, इसके लिए माँ बाप की तरबियत कैसी कर सकते हैं, इसमें बच्चों की तरबियत कैसी कर सकते हैं, इसमें वालिद क्या किरदार अदा कर सकता है, इसमें रिश्तेदार क्या किरदार अदा कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मैं बाज़ ऐसे घरानों से वाकिफ़ हूँ जिनको मैंने ये देखा है कि उन्होंने इस चैलेंज को महसूस किया। और एक तो चैलेंज को महसूस करने का तरीका ये होता है कि आप बहुत सी पाबंदियाँ लगा दें, नहीं पाबंदियाँ लगाने का तरीका कभी कामयाब नहीं होता। एक दूसरा तरीका ये है कि आप बच्चे को इतनी अच्छी एक्टिविटीज़ दें और उसके सामने आला अकदार को इतनी महबूब चीज़ बना दें कि वो आपसे आप अच्छे इंतखाब में से गुजरता चला जाए। तो ये तरीके हमारे यहाँ तालीम के माहिरीन को भी सजेस्ट करने चाहिए, सोसाइटी को भी इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि बच्चे की तालीम और तरबियत असल में आपकी अगली नस्ल है। जो कुछ आप कल बनने वाले हैं वही आपके बच्चे इस वक्त बन रहे हैं। वो जो बनेंगे वो आपका मुआशरा होगा, वो आपकी तहजीब होगी, वो आपकी रियासत होगी। इस वक्त जो आप बैसियत मजमूई देख रहे हैं कि हमारे यहाँ सियासतदानों में, हमारे यहाँ रहनुमाओं में, हमारे यहाँ उलमा में एक ख़ास तरह का कल्चर पैदा हो गया है, सामने आता है
जी।
उसमें गालियाँ भी हैं, उसमें बदतहजीबी भी है, उसमें हदूद से तजावज़ भी है। तो ज़ाहिर है ये नमूने जब सामने आ रहे हैं, यानी सियासतदानों की गुफ्तगू हकीकत यह है कि अब घरों में सुनवानी मुश्किल हो गई है। जिस लब लहजे में वो बात कर रहे होते हैं, तहजीब, शराफत, एक दूसरे का एहसास, लिहाज, अब तो वो अल्फाज बोले जाते हैं कि जो किसी मौके के ऊपर लोग गलियों में भी नहीं बोला करते थे।
और रफ्तार रफ्तार मुस्तामल होते जा रहे हैं।
और आपको अंदाज़ा नहीं है कि एक सियासी लीडर, एक बड़ा आलिम, एक बड़ा अदाकार, एक बड़ा क्रिकेटर या किसी और खेल का माहिर, इनके अफकार, ख्यालात, इनकी तहजीब, इनकी गुफ्तगू क्या असरात सोसाइटी पर होते हैं। मौजूदा ज़माने में लोग इन्हीं को अपना आइडियल समझते हैं और किसी ना किसी दर्जे मुतासर हो रहे होते हैं। तो इन सब की तहजीब तरबियत की ज़रूरत है। यानी मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि इंसान के बारे में अगर आप एक लफ्ज़ में कहें तो आप अपने बच्चे को अच्छे आइडियल्स देने में अगर कामयाब हो गए, वो बड़ी हद तक उन्हीं का असर होता है। सबसे पहले अपनी माँ या अपने बाप को अक्सर बेशतर बाप को आइडियल बनाता है, उसके बाद फिर कुछ शख्सियात दाखिल होती है। मुझे खुद अपना बचपन याद है कि मेरे वालिद ने जिन उलूम फ़नून से मुझे मुतारफ़ कराया, तो उसके नतीजे में मेरे लिए शेख अत्तार और इब्ने तैमिया और रूमी और फ़लाँ और फ़लाँ, ये बहुत छोटी उम्र में बिल्कुल एक आइडियल शख्सियात की हैसियत से सामने आ गए। तो फिर किसी दूसरी जानब निगाह उठाना मुश्किल हो जाता है। यानी आप उन्हीं के शहर से अपनी बचपन की पैदा करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर बहुत सी नई दुनियाओं में चले जाते हैं। कितने बच्चे हैं कि जिनको इस तरीके से इन उलूम फ़नून से, इन शख्सियात से मुतारफ़ कराया जाता है। शायद मैं ये नाम ले रहा हूँ तो बहुत से लोगों के लिए आज अजनबी हो चुके हैं।
ठीक जी।
आजकल माँ और बाप बहुत से घरों में दोनों ही वर्किंग पेरेंट्स हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं हो पाता यूजुअली रूटीन में कि वो अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा किरदार साजी पे काम कर सके। बच्चा स्कूल जाता है, बहुत जल्दी उसकी प्री स्कूलिंग स्टार्ट हो जाती है। वो जब स्कूल जाता है तो ज़ाहिर है टीचर पे से वो फेस करता है, जब वो उसको फेस करता है तो टीचर अपनी जगह पे ग्रेड्स और स्कोरिंग्स वगैरह के मसाइल में घिरा हुआ होता है। यहाँ पर मेजरली बच्चे की जो किरदार साजी है उस पर इतना ज़्यादा काम नहीं हो पाता। तो हम अपने निज़ाम तालीम में ऐसी क्या असलाहत ला सकते हैं कि बच्चे का एक मजबूत किरदार साजी हो सके।
इसी की तरफ मैंने इससे पहले भी इशारा किया जी कि सबसे पहले हमें कम से कम 8 साल की, देखिए 12 साल की तालीम माशरा देता है, 12 साल के बाद आप बच्चे को हक देते हैं कि अब वो बालिग हो गया है, समझदार हो गया है, अब वो अपने मैदान का इंतखाब कर लें। एक जुज़वी इख्तियार उस वक्त उसको मिलता है जबकि वो 9वीं 10वीं में जाता है, और फिर असल इख्तियार उसके बाद मिलता है। इस 12 साल की तालीम में मैंने अभी अर्ज़ किया था कि दुनिया में अब कमोबेश बात मानी जा रही है कि पहले 8 साल یہ اصل میں بچے کی شخصیت کی تعمیر میں ہونے چاہیے. آپ نے بڑی صحیح نشاندہی کی کہ اب اگر ماں بھی کسی ملازمت پہ جا رہی ہے, ڈاکٹر ہے, کوئی اور کام کر رہی ہے, اس میں بڑا وقت لگتا ہے, باپ بھی معاشی جدوجہد میں مصروف ہے, تو آپ اس صورتحال کو نہیں تبدیل کر سکتے, کیونکہ جو آج کے دور کے تقاضے ہیں ان میں بعض وقت گھر چلانا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی اب صورتحال یہ تو نہیں رہی کہ آپ دیہات میں ہیں, چلیے بچے باہر جائیں گے, ایک لنگوٹ باندھیں گے, پل بڑھ جائیں گے. آپ کو فکر کرنی ہوتی ہے کل ان کے اسکول کی فیس دینی ہے, کل فلاں معاملہ کرنا ہے. تو دونوں اکثر و بیشتر شہروں میں تو بہت ہو گیا, دیہات تک میں بھی اب یہ صورت پیدا ہو رہی ہے کہ ماں باپ دونوں کام کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کا کردار اور زیادہ بہتر ہونا چاہیے. یعنی وہ کام جو پہلے 5-6 سال تک والدین کی آغوش کرتی تھی, وہ کام بھی معاشرے کے ذمے آ گیا ہے. تو اس وجہ سے آپ کو ابتدائی تعلیم پہ سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے. یعنی ابتدائی تعلیم میں سے 7-8 سال ایسے ہونے چاہیے جس میں آپ کا فوکس ہی صرف 3 چیزیں ہوں. ایک یہ کہ انسان چونکہ جانوروں سے جب امتیاز حاصل کرتا ہے تو 3 چیزوں میں کرتا ہے. وہ ایک عقلی وجود ہے, ایک اخلاقی وجود ہے, اس کے ایک جمالیاتی احساس ہے. پہلے 8 سال اصل میں انہی چیزوں کی تربیت میں بسر ہونے چاہیے. بچے کے اندر لطیف چیزوں کا ذوق پیدا ہو جائے, وہ شاعری سے, ادب سے, ان چیزوں سے واقف ہو جائے اپنی ذہنی سطح کے اوپر, اس کی اخلاقی تعمیر ہو جائے, وہ ایک اخلاقی وجود کی حیثیت سے اپنے آپ کو سمجھنے اور پہچاننے لگ جائے, اپنے اخلاقی وجود سے اس کی محبت ہو, وہ اپنے اخلاقی وجود کو ایک برتر جگہ پر دیکھنے کو آئیڈیلائز کرے, یہ چیز اس کے اندر پیدا ہو, وہ یہ سمجھے کہ میں ایک عقلی وجود ہوں, مجھے جو فیصلے ہیں وہ جذبات سے نہیں کرنے بلکہ چیزوں کا جائزہ لینا ہے, تجزیہ کرنا ہے, اور یہ تجزیہ کرنا, انالیسس کرنا, نتیجہ نکالنا, نامحسوس سے محسوس اور محسوس سے نامحسوس کی طرف جانا, یہ اصل میں میرا شرف ہے انسان کی حیثیت سے. ان بنیادی چیزوں سے جب وہ واقف ہو جائے گا تو اب وہ ایک اچھا شہری ہے, اس کو گفتگو کرنی آ گئی ہے, اس کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ میں ایک معاشرے کا حصہ بننے والا ہوں, اس کو معلوم ہو گیا ہے کہ مجھے اسٹیٹ سے متعلق کیا ذمہ داریاں اختیار کرنی ہیں, مجھے معاشرے میں کیا کردار ادا کرنا ہے, مجھے خاندان کو کیسے دیکھنا ہے. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جو سب سے پہلے اس کو معلوم ہونی چاہیے. اور اس میں جو بڑا کردار ادا کرتی ہے چیز وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے سامنے آئیڈیل کیا رکھے. یعنی دیکھیے مثال کے طور پر میں ایک اطلاق کی بات آپ سے کرتا ہوں. کچھ آئیڈیلز وہ ہیں کہ جو آپ کتابوں کے ذریعے سے, اساتذہ کے ذریعے سے رکھ دیتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ میرے والد نے جو ابتدائی میرے سامنے کتابیں رکھیں یا جس لائبریری سے مجھ کو متعارف کرایا, تو اس میں میرے سامنے جو شخصیات تھیں وہ بالکل اور شخصیات تھیں. یعنی وہ آپ کی تاریخ کے بہت اساتین تھے. میں 4th-5th میں علامہ اقبال کو پڑھ چکا تھا اور بے شمار چیزیں جانتا تھا. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے لیے وہ بڑی اہمیت کی چیزیں تھیں, آئیڈیلائز ہو گئی. اب یہ تھے ماضی کے آئیڈیلز. آج جو آج کا آپ کے سامنے کردار ہے وہ زیادہ اہمیت کے ساتھ سامنے آتا ہے, کیونکہ آپ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہیں, آپ ریڈیو کے سامنے بیٹھے ہیں, آپ اخبارات پڑھ رہے ہیں, آپ انٹرنیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جو آئیڈیلز ہیں وہ آپ ذرا دیکھیے کیا ہیں. یعنی ایک ہے کہ ان کا ہنر کیا ہے. مثال کے طور پر ایک کھلاڑی ہے تو وہ اپنے فن میں کیسا ہے, وہ گفتگو میں کیسا ہے, بات چیت میں کیسا ہے, اس کی ذاتی زندگی کیا صورتحال ہے, کس طرح کے اسکینڈلوں کو روز وجود پذیر کرتا ہے. تو جو آپ کا میڈیا ہے اس کے سامنے بھی ایک اخلاقی اصول رہنا چاہیے کہ وہ لوگوں کے لیے اس چیز کو ایک مسئلہ بنا دے کہ آپ اگر لوگوں کی توجہات کا مرکز ہے, بحثیت عالم, بحثیت سیاستدان, بحثیت ایک کھلاڑی کے, بحثیت ایک اداکار کے, بحثیت ایک گانے والے کے, جو بھی فنون علوم ہیں ان میں جب بھی آپ کو امتیاز حاصل کریں تو آپ کو بھی سب سے زیادہ توجہ اس پر دینی چاہیے کہ آپ کی گفتگو میں شائستگی ہے, آپ کی بات چیت میں تہذیب ہے, آپ انسانی معاملات میں کیسے ہیں, آپ بات کیسے کرتے ہیں, آپ دوسروں کے اوپر تنقید کیسے کرتے ہیں. اگر آپ یہ چیزیں نہیں رکھتے تو آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کو سوسائٹی کے سامنے پیش کیا جائے. پھر آپ کو میدانی میں رہنا چاہیے, جہاں پہ آپ فٹ بال کھیل رہے ہیں یا ہاکی کھیل رہے ہیں. یہ چیز بھی لوگوں کے لیے ایک مسئلہ بننی چاہیے. اور جس وقت ظاہر ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے ہاں جو لوگ پاکستان کی کسی ٹیم میں منتخب ہو گئے, میڈیا میں کسی پروگرام کے اینکر بن گئے, سوسائٹی کو مخاطب کرنے کے لیے آ گئے, تو معاف کیجیے گا, ان کی تربیت کا بندوبست ان اداروں کو کرنا چاہیے جن میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ کی ایک کرکٹ اکیڈمی ہے تو وہاں جس طرح آپ یہ تربیت کریں کہ آپ کو بال کیسے دینا ہے اور کیسے لینا ہے, وہاں یہ بھی بتائیں کہ آپ کو بحثیت ایک انسان کے کیسے معاملہ کرنا ہے. ایک صاحب نے ایک مرتبہ مجھ سے ذکر کیا کہ یہ کھلاڑی جب کھیل رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پویلین میں جاتے ہیں تو آپ ذرا سنیں, وہاں کی گفتگو جو ہے اس کے لیے دروازہ بند کرنا پڑتا ہے. تو پھر اسی کا ظہور ہوگا نا جب آدمی باہر آئے گا. یہی معاملہ آپ باقی چیزوں میں دیکھ سکتے ہیں. اس کی بڑی ضرورت ہے. یعنی تعلیم صرف یہی نہیں کہ آپ نے مدرسے میں کیا دے دی, آپ نے مکتب میں کیا دے دی. تعلیم ان اکیڈمیز میں بھی ہونی چاہیے جن میں ہم کسی فن کی تربیت پا رہے ہیں, وہاں بھی ہونی چاہیے جہاں مثلا سیاسی جماعتیں ہیں, تو سیاسی جماعتیں اپنے کارکنوں کو جہاں یہ بتائیں کہ ان کو ووٹ کیسے ڈالنا ہے, ان کو محلے میں کیسے جانا ہے, ان کو لیڈروں کے نعرے کیسے لگانے ہیں, ان کو ان کی گاڑی کے ساتھ کیسے دوڑنا ہے, بتاتی ہیں نا, تو ان کو یہ بتائیں کہ ان کو انسان کی حیثیت سے اپنے محلے میں کیا کردار ادا کرنا ہے. یعنی آپ کی معاشرت اور تہذیب کی ایک روایت تھی پہلے, اس میں یہ ہے کہ محلے میں بزرگ بہت کردار ادا کرتے تھے. یعنی مجھے معلوم ہے, میں چونکہ دیہات کا پس منظر رکھتا ہوں, کہ ہمارے گاؤں میں بزرگ لوگ اور دوسری برادریوں کے وہ بھی ایک کردار رکھتے تھے. وہ دیکھتے تھے باہر کے کوئی بچہ اگر بد تہذیبی کی بات کر رہا ہے تو اس کو کس طرح سکھانا ہے, روکنا ہے. یہ چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں, تو اب ہمیں ان کے متبادل ڈھونڈنے چاہیے. یعنی آپ موجودہ نظام میں یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ تو انسان کی اخلاقی تربیت, انسان کی تہذیبی تربیت, انسان کی معاشرتی تربیت, یہ بنیاد بننی چاہیے. اس کے بعد کسی انسان کو یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ کسی فن میں یا کسی پروفیشن میں کمال.
اچھا جاوید صاحب, یہ آپ نے جو فرمایا, جو آپ نے ابتدائی گفتگو کی تھی جس میں آپ نے فرمایا کہ 8 سال تک تو بچے کی اخلاقی تربیت ہونی چاہیے, یہ جو ہم دنیاوی علوم کی بات کرتے ہیں, اس کو اگر میں 2 حصوں میں مزید ڈیوائڈ کر لوں, ایک فزیکل سائنس ہے اور ایک سوشل سائنس ہے. سوشل سائنس میں ظاہر ہے کہ ساری سوسائٹی سے ریلیٹڈ علوم ہیں, ادب ہے, لٹریچر ہے, شاعری ہے, اور ایک فزیکل سائنسز ہے. تو جو میں آپ کی بات سے سمجھ پایا ہوں وہ یہ کہ ابتدائی جو 8 سال ہیں وہ بچے کو سوشل سائنسز پہ ان کو فوکس کرنا چاہیے, اس کے بعد وہ پھر اپنے لیے میدان سلیکٹ کرے. یہی آپ
دیکھیے, سوشل سائنسز کا لفظ ہم اجمال میں بول سکتے ہیں, لیکن سوشل سائنسز کا لفظ بھی جب بولا جاتا ہے تو وہاں پر اصل میں سماجی علوم بطور علم آتے ہیں. اس سے بھی پہلے یہ ضرورت ہے کہ سماج کا شعور پیدا کر کے بچے کے اخلاقی وجود کی تربیت کی جائے.
ٹھیک,
یعنی اس میں سے بھی وہ چیزیں پہلے نکال لی جائیں. اگر آپ معاشرتی علوم یا سماجی علوم کو بطور علم پڑھانا شروع کر دیں گے پہلے ہی مرحلے میں, تو بچہ اپنی شخصیت کو اس سے متعلق نہیں کر پائے.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے.
پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کو اپنی شخصیت کا شعور ہو. ہمارے جو پرانے صوفیہ تھے, آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک جملہ بولا کرتے تھے کہ من عرف نفسہ بقدر عرف ربہ, جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو یہ اپنی پہچان, یہ بہت بڑی چیز ہے. یعنی بچے کو معلوم ہو کہ وہ گدا نہیں ہے, وہ بلی اور کتا نہیں ہے, وہ بھیڑ اور بکری نہیں ہے, اس کو خدا نے ایک اور شرف بخشا ہے, اور وہ یہ کہ اس کو سم و بسر کی صلاحیتیں دے کے پیدا کیا. وہ ایک باشعور مخلوق ہے, وہ چیزوں کا تجزیہ کر سکتا ہے, وہ ان پر اخلاقی حکم لگا سکتا ہے. یہ چیزیں بچپن ہی سے اس کے شعور کا حصہ بنیں, جس سے وہ انسان کی حیثیت سے اپنے آپ کو پہچاننا سیکھے. یہ انسان کی حیثیت سے پہچاننے کا عمل ہے, جس کے بعد وہ ظرف وجود میں آتا ہے کہ اب آپ اس میں علوم ڈالیں. ہمارے ہاں الٹ ہے, وہ ظرف علوم سے بن جاتا ہے, اور جب پھر یہ چیزیں ہم اس میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس کے کناروں سے چھلک کے باہر پڑ جاتی ہے.
جی,
لیکن سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے ہمارے معاشرے میں فیوریٹزم اور کرپشن بہت زیادہ عام ہے, تو اسٹوڈنٹس کو ہم کیسے کنونس کریں کہ اسٹڈی اس کو بہت آگے لے کے جائے گی؟ میرٹ بیس پہ اگر ایویلیویشن نہیں ہوگی تو اسٹوڈنٹ پھر ڈسکریج ہوتے ہیں, تو اس پہ تھوڑی نظر ثانی فرما دیں.
کوئی شبہ نہیں ہے جی کہ یہ ایک امتحان ہے جس سے ہم دو چار ہیں, کہ اگر ہم اپنے بچوں کی اچھی اخلاقی تربیت کرتے ہیں تو پہلے مرحلے میں کئی نسلوں کو اس صورتحال سے سابقہ پیش آئے گا کہ جن کی ہم نے تربیت نہیں کی ان سے ان کو پالا پڑے گا, اور وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ وہ سارے کام کر رہے ہوں گے جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. لیکن جس وقت آپ یہ کام کرتے چلے جائیں گے تو یہی بچے اگر تھوڑی مزاحمت کر کے اپنے آپ کو ایک جگہ کھڑا کر لیں گے تو کل اصل میں آنے والے بچے کو ان سے واسطہ پڑے گا. تو اس کے نتیجے میں یہ کرپشن اور اس طرح کی چیزیں کم ہو جائیں گی. ایسی کسی سوسائٹی کا تصور تو نہیں کیا جا سکتا کہ جس میں یہ سب کچھ ختم ہو جائے. میں نے بہت دقت نظر کے ساتھ دنیا کی تاریخ کو دیکھا ہے, اس میں بعض موقعوں پر بہت اچھے معاشرے, بہت اچھی ریاستیں وجود میں آئی ہیں, لیکن ان میں بھی جرائم موجود ہیں, ان میں بھی کسی حد تک کرپشن موجود ہے, کہیں زیادہ کہیں کم. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر تھے, ان کے ذریعے سے جو معاشرہ وجود میں آیا وہ ایسا نہیں ہے کہ سارا کا سارا معاشرہ بالکل پاک ہو گیا تھا. اس میں منافقین موجود ہیں, اس میں رشوت دوانیاں کرنے والے موجود ہیں, اس میں سازشیں کرنے والے موجود ہیں. قرآن ان کی داستان سناتا ہے, تاریخ ان کی کہانی سناتی ہے. تو یہ رہیں گے ہر معاشرے کے اندر. لوگوں نے جرائم کا ارتکاب بھی کیا, سزائیں دینی پڑی ہیں ان کو. تو اس وجہ سے معاشرے کو ہمیشہ ایسے ہی دیکھنا چاہیے. اصل چیز جو ٹارگیٹ ہے جس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ کسی معاشرے کے اندر زیادہ تعداد کس طرح کے لوگوں کی ہے. اس وقت صورتحال کی سنگینی یہ ہے کہ زیادہ تعداد کرپٹ لوگوں کی ہے, زیادہ تعداد اخلاقی شعور سے عاری لوگوں کی ہے, زیادہ تعداد لوگ پستیوں میں رہنے والے لوگوں کی ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں کسی موقع اوپر بیٹھ جائیں کسی مجلس میں, تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جو عام چھوٹی چھوٹی چیزیں, یعنی کوئی لباس ہے, کوئی زیور ہے, کوئی فلاں ہے, صرف خواتین ہی نہیں مردوں کی بھی اسی طرح سے ملتی جلتی چیزیں ہیں جن پر ان کی ساری گفتگو گھوم رہی ہوتی ہے. اچھا اس سے نکلیں گے تو سیاسی گفتگو شروع ہو جائے گی. لیکن یہ کہ انسان بحثیت انسان کیا ہے, اس کا شرف کیا ہے, اس کے امتیازات کیا ہیں, اس کو سوسائٹی میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے, یا اگر مثال کے طور پر ہم 10 دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں کسی شخص کا اخلاقی وجود کوئی کوڑ اپنے اندر پیدا کر چکا ہے, وہ ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہوتا, جبکہ اس کو مسئلہ ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ آج سے 50-100 سال پہلے ہماری سوسائٹی میں اگر پتہ چل جائے کسی آدمی کے بارے میں کہ یہ رشوت لیتا ہے, تو اس کے لیے محلے میں سر اٹھا کے چلنا ممکن نہیں ہوتا تھا. اب اگر یہ معلوم ہو کہ نہیں لیتا تو اس کے لیے سر اٹھا کے چلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اقدار میں آپ بحثیت مجموعی سوسائٹی کو کیا کرتے ہیں, اس کی آپ کو بھی جدوجہد کرنی ہے. آپ استاد ہیں, آپ کو کرنی ہے, ماں ہے کرنی ہے, باپ ہے کرنی ہے, لیکن یہ ٹارگیٹس ہونے چاہیے, اس کے بغیر آپ اچھا معاشرہ نہیں بنا سکتے.
سر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں نا, خود غرضی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. یہاں پر ایک دوسرے پر تہمت لگانا, اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے کو نیچے گرانا, اور وہ غلط طریقے سے, مطلب ایک ہوتا ہے کمپٹیشن کے میتھڈ سے, لیکن کمپٹیشن تو بالکل زیرو ہو گیا. ایک دوسرے کو غیبت کر کے, تہمت لگا کر اس کو گرنا, کردار سازی, ہم کردار سازی کی بات کریں لیکن کسی کردار کو گرانا, نیچے غلط رنگ دینا, اس کے لیے کیا ہوتا, مطلب پھر تو پورا کمپٹیشن کا ماحول ہی ختم ہو جائے گا پھر تو. اس طرح سے
نہیں, دیکھیے کمپٹیشن کو ہیلدی کمپٹیشن میں بدلنا چاہیے. یعنی کمپٹیشن ہی اصل میں آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے.
بالکل صحیح ہے.
لیکن اگر کمپٹیشن کو آپ برائی میں کمپٹیشن میں بدل دیں گے تو پھر تو سوسائٹی اپنے خودکشی کر لے گی, کچھ بھی نہیں رہے گا باقی. لوگوں کو بتانا چاہیے کہ بہت سے اعلیٰ میدان ہیں. یعنی اگر کوئی کسی علم میں ایکسل کرتا ہے, کسی ہنر میں ایکسل کرتا ہے, اسی طریقے سے اگر وہ اخلاقی لحاظ سے اپنے آپ کو دوسروں سے بہت ممتاز بناتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید نے کمپٹیشن کے لیے ترغیب دی ہے, لیکن کہاں دی ہے؟ یہ کہا کہ یہ میری جنت ہے, تم اس دنیا کے اندر بھیجے گئے ہو امتحان کے لیے, اس کی یہ چیزیں ہیں بیان کی ہیں, اور پھر اس کے بعد کیا ہے, وفی ظال کا فل جتنا فصل متنافسون, یہ میری جنت ہے, اس کے لیے دوڑ لگاؤ, آگے بڑھو. ایک میدان یہ بھی ہے, تو جنت کے لیے دوڑ لگانے کا میدان کون سا ہے؟ وہی اخلاق کا میدان.
اخلاق کا,
یعنی آپ جتنے اعلیٰ اخلاق پر فائز ہوں گے, جتنے اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں گے, اللہ کی جنت کا اسی طرح آپ کے لیے دروازہ کھلے گا. ہمارے پیغمبر نے ہم کو تعلیم دی کہ جنت میں سب سے ممتاز لوگ کون ہوں گے, احسنکم اخلاقا, جو اخلاقی لحاظ سے تم میں سب سے برتر ہوں گے. تو جب یہ کہا جائے گا کہ جنت کے لیے مسابقت کرو, تو اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ اعلیٰ اخلاق میں مسابقت کرو. تو مسابقت کا میدان صرف یہی نہیں ہے کہ مجھے اس کی ٹانگ کھینچنی ہے, مجھے اسے ڈسکریڈٹ کرنا ہے. ہمارے ہاں تو صورتحال یہ ہے کہ مذہبی لوگ جب کسی سے اختلاف کرتے ہیں تو وہ اپنے لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ آپ اس شخص کے بارے میں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں, آپ اس پہ تہمت لگا سکتے ہیں, آپ اس پہ بہتان تراش سکتے ہیں, آپ سری غلط بیانی کر سکتے ہیں,
بلکہ کرتے کیونکہ ہیں, ہم ایک یہودیوں کا ایجنٹ ہے, فلانا ہے, یہ کرتا ہے,
تو یہ ہماری زبان بن گئی ہے. جبکہ ہمیں اپنے بچوں کو یہ تربیت دینی چاہیے کہ اس دنیا میں اختلافات رہیں گے, اس میں سائنس میں, اس میں جغرافیے میں, اس میں مذہب میں, اس میں تاریخ میں, اس میں ادب میں, مختلف نقطۂ نظر رہیں گے. اس دنیا کا حسن اسی سے قائم ہے. یہاں ایک دوسرے پر چڑھ دوڑنے کی بجائے ہر ایک کو جینے کا حق ملنا چاہیے. ہم شائستگی سے بات کریں, اور تہذیب اور شائستگی کے ساتھ اگر اختلاف نہیں ختم ہوا تو تب بھی ہنستے ہوئے اٹھ جائیں. جب ہم یہ کلچر اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو کسی شخص کو یہ ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ کسی کو فتنہ قرار دے کے اس کے خلاف ایک پوری کی پوری مہم چلا رہا ہو. یعنی وہی بات ہے, کئی مرتبہ میں نے لوگوں کو توجہ دلائی کہ موٹے موٹے الفاظ دوسروں کے بارے میں بولنے کے بجائے اگر آپ صرف اس پہ اتفاق کر لیں کہ جی میری رائے میں یہ بات ٹھیک نہیں ہے اور میری دلیل یہ, تو آپ دیکھیے اس سے ایک شائستہ ماحول پیدا ہوگا. غلطی بھی آپ نے واضح کر دی, لیکن ہم جب تک ایک آخری درجے کا بڑا لفظ نہ بول لیں اس وقت تک تسکین نہیں ہوتی ہماری.
اچھا جاوید صاحب, یہ جو ہے ایک انڈرسٹینڈنگ یہ سمجھی جاتی ہے کہ دین نے جو جب علم کی بات کی, اسلام نے جب علم کی بات کی ہے, تو اسلام نے دراصل سارے اپنے ماننے والوں پر یہ لازم قرار دے دیا ہے کہ وہ اسلام کے اندر, قرآن کے اندر, سنت کے اندر جو ہے وہ ہی دراصل ایکسل کریں, اسی میں اسی کے اندر تعلیم حاصل کریں, اور دراصل یہی علم ہے. اگر ایسا ہے تو پھر ڈاکٹر کون بنے گا، پھر انجینئر کون بنے گا، پھر دیگر شعبوں میں کون جائے گا؟ اگر اسلام کا مطلوب یہی ہے تو پھر دیگر شعبوں میں تو کوئی بھی نہیں جا سکے گا.
جی بالکل اسلام کا مطلوب نہیں ہے، یعنی اسلام انسان کو جیسے کہ وہ ہے ایسے ہی دیکھتا ہے. چنانچہ دین کے علم کے بارے میں جو قرآن مجید کی سورہ توبہ میں علماء کے تقرر کی آیت ہے، وہ دیکھیے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے. وہ آیت شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ ماں کان المومنون لینفروا کافہ، سارے مسلمانوں کو دین کا عالم نہیں بننا،
نہیں بننا صحیح ہے.
یعنی سارے مسلمان بھائی، کسی نے ڈاکٹر بننا ہے، کسی نے انجینئر بننا ہے، تو آیت شروع یہاں سے ہوتی ہے ماں کان المومنون لینفروا کافہ، سارے مسلمان یہ کام نہیں کر سکتے. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، ان کے ہر گروہ میں سے دو چار لوگوں کو نکلنا چاہیے جو کیا کرے، لے یتفقہوا فی الدین، وہ دین کے عالم بنے، دین کی گہرائی کے ساتھ بصیرت حاصل کرے.
ٹھیک ہے.
اور اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ وہ پھر یہ علم حاصل کرنے کے بعد کیا کرے، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں.
ٹھیک.
تو علماء کی حیثیت سے جو دین کا علم ہے وہ تو قرآن نہیں کہتا کہ سب لوگوں کو حاصل کرنا ہے، لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے دین کا علم وہ ہم میں سے ہر ایک کو حاصل کرنا ہے. وہ علم اپنے کانٹینٹ میں کتنا ہے، یعنی اگر آج آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو ایک مسلمان کی حیثیت سے، عالم کی بات میں نہیں،
ٹھیک ہے عالم نہیں،
ایک مسلمان کی حیثیت سے جو ضروری دین کا علم ہے وہ آپ کو پانا ہے، تو آپ، میں عرض کروں آپ سے، 3 مہینے کا ایک کورس کافی ہے.
اچھا. وہ موٹا موٹا
آپ پورے علم دین کے اس علم کو جان لیں گے
جو ایک مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے. صحیح.
تو یہ کون سی بڑی ذمہ داری ہے؟ تو ظاہر ہے کہ آپ نے کیا دنیا میں 3 مہینے ہی تعلیم پانی ہے؟ تعلیم آپ دوسرے علوم کی پائیں، آپ زبانیں سیکھیں، آپ ہنر سیکھیں، آپ آج کل کے زمانے کے جو وہ علوم ہیں جن کے بغیر آپ کسی فن میں آپ داخل نہیں ہو سکتے، مثلا سائنس ہے، میتھمیٹکس ہے، آپ ان میں ایکسل کریں، اس سے بالکل مذہب نہیں روکتا. دین کا عالم بننے کے لیے چند لوگوں کو ترغیب دیتا ہے کہ وہ فیصلہ کریں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے معاشرے کے اندر ڈاکٹر بھی ہونے چاہیے، انجینئر بھی ہونے چاہیے، قرآن کہتا ہے ہمارے معاشرے میں عالم بھی ہونے چاہیے، اور جن لوگوں کو عالم بننا ہے ان کے لیے بتاتا ہے کہ انہیں کیا حاصل کرنا ہے، انہیں کیا کام کرنا ہے، ان کا ٹارگٹ اور ان کا ہدف کیا ہے.
ٹھیک. جی.
والدین، اساتذہ اور سوسائٹی، ان تینوں میں سے بچہ کس سے زیادہ اثر لیتا ہے کردار سازی میں؟
موجودہ زمانے میں یہ بالکل ٹھیک ہے کہ والدین کا اثر کم ہو گیا ہے، لیکن اگر آپ بالکل فطری ماحول میں تو سب سے زیادہ والدین سے متاثر ہوتا ہے. اس زمانے میں اب سوسائٹی زیادہ اثر انداز ہونے لگ گئی، یعنی اب تو میں یہاں تک دیکھ رہا ہوں کہ بعض بچے ایک ذہنی اور تہذیبی بحران میں مبتلا ہو جاتے ہیں جیسے اسکول میں جاتے ہیں، کیونکہ جو گھروں کا ماحول ہے وہ خاص طور پر عمراء کے گھرانوں کا، وہ اس شکل میں سامنے آتا ہے جو ہمارے بچپن میں سامنے نہیں آتا تھا. یعنی مثال کے طور پر ہم لوگوں نے تعلیم پائی، اس زمانے میں گورنمنٹ اسکول یا پبلک اسکول وہ بہت اچھے اسکول ہوتے تھے اور بچے عام طور پر انہیں میں بھیجے جاتے تھے، پرائیویٹ اسکولوں کا وہ تصور ہی نہیں تھا جب ہے. تو اس وقت میں یہ دیکھتا تھا کہ میرے ساتھ والے بینچ کے اوپر بیوروکریسی کے بڑے لوگوں کے بچے بھی بیٹھے ہوتے تھے، دوسرے بھی، ان کے مابین اس طرح کی تفریق اور اس طرح کا ماحول نہیں ہوتا تھا جس طرح کا اب ہے. تو بہت سا تہذیبی کرائسس ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں سوسائٹی اب زیادہ اثر انداز ہونے لگ گئی ہے، اسی لیے سوسائٹی کی ذمہ داری بھی بڑھ گئی، سوسائٹی کے ذمہ داروں کی ذمہ داری بھی بڑھ گئی کہ وہ اس چیز کا لحاظ کر کے اب دیکھیں. کیونکہ پہلے 5-7 سال مل جاتے تھے کہ جس میں بچہ والدین ہی کے زیر اثر ہوتا تھا، یعنی اور اثرات بہت کم ہوتے تھے، والدین اس کو گلی بازار میں نکلنے سے بھی روکتے تھے کسی حد تک یا ایک قاعدے میں رکھتے تھے. 5-7 سال کے بعد وہ بہت سی اقدار، بہت سی تہذیبی چیزیں، بہت سی روایات سیکھنے کے بعد قدم رکھتا تھا. اب ایسا نہیں ہے اور یہ ممکن بھی نہیں رہا. جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ ماں کو بھی کام کرنا ہے، باپ کو بھی کام کرنا ہے، تو آپ بیٹھ کر وہ باتیں نہیں کر سکتے جو ناقابل عمل ہوں. اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ اب والدین، اب معاشرہ اور استاد، ان سب کے درمیان اس پر ڈائیلاگ ہو اور بیٹھ کر ہم سب یہ طے کریں کہ کس نے اب کتنا کردار ادا کرنا ہے. اس کا لحاظ کر کے ہمیں بعض نصابات میں تبدیلیاں کرنی پڑیں گی، طریقے تعلیم میں تبدیلیاں کرنی پڑیں گی، اہداف اور ٹارگٹس جو ہیں ان کو متعین کرنا پڑے گا والدین کی تربیت کے. یعنی اگر آپ اجازت دیں اور اس میں برا نہ محسوس کریں، تو میرا تو دل چاہتا ہے کہ جن بچوں کی شادی ہونے کا موقع ہو انہیں کوئی 6 مہینے کسی اکیڈمی میں گزارنے چاہیے.
بالکل صحیح.
یعنی انہیں بتانا چاہیے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ شادی بیاہ کا معاملہ جو ہے وہ اصل میں ایک رومانوی فضا کے اندر وجود پذیر ہوتا ہے. اور آپ اگر دیکھیں اس وقت سروے کر کے کچھ سال چھ مہینے کے بعد رومان کہیں آسمان پہ جا چکا ہوتا ہے, زندگی کی تلخ حقیقتیں سامنے ہوتی ہیں, اور نتیجے کے طور پر پھر جو کچھ گھروں میں ہو رہا ہے وہ بہت ہی افسوسناک. تو ہمیں تربیت دینی چاہیے ان بچوں کی کہ جو نئی زندگی شروع کرنے والے ہیں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, آپ خدا کی تخلیقی عمل میں اپنا کردار ادا کرنے جا رہے ہیں, آپ نئی نسل کو پیدا کرنے کے لیے جا رہے ہیں, آپ کے اس اقدام کے نتیجے میں اگلے ہی دن رشتے وجود میں آنے ہیں, آپ آج لڑکا اور لڑکی ہیں کل آپ نے ماں اور باپ بن جانا ہے. تو اس وجہ سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں, اس کا احساس پیدا کریں, اور اس دنیا کی زندگی کو ایک امتحان سمجھ کر اس کے ساتھ معاملہ کریں. یہ عیش و عشرت اس کا ہدف نہیں ہے, وہ کوئی حرام نہیں ہے, آپ کو اللہ دیتا ہے تو آپ اچھی زندگی بسر کریں, اسلام نہیں روکتا آپ کو, لیکن یہ ضرور سمجھ کے رکھیں کہ یہ زندگی اصلاً عیش و عشرت نہیں ہے, اصلاً یہ ایک امتحان ہے جس سے آپ کو گزرنا ہے, اور اس امتحان میں آپ کی کامیابی آپ کی آئندہ نسلوں پر بھی اثر انداز ہوگی اور موت کے بعد آپ کی زندگی پر بھی اثر انداز.
سر میں یہ کہتی کہ ہم ایک بہت بڑے کنفلکٹ کا شکار ہو رہے ہیں, جو چیزیں ماضی میں ہمارے اقدار اور کردار سازی میں منفی سمجھی جاتی تھیں آج وہ ہمارے کردار کی بہت اعلیٰ مثال بنا دی گئی ہیں. یہ ایک بہت بڑا کنفلکٹ ہے جو بچوں کو بھی فیس کرنا پڑا ہے اور ہم خود بھی اس میں الجھ رہے ہیں. کیا اس کی اگر آپ اس پہ روشنی ڈالیں, اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ تعلیم کو ہم نے دو حصوں میں بانٹ دیا, ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ قرآن سننا ہے, ہم نے اس سے ہٹ کے تعلیمی نصاب کو ہی پریویو کرنے کی ضرورت ہے, کسی بھی طریقے سے اس کو جسے کہتے ہیں مدغم یا مکس کیا جائے کہ اقدار بھی ہمارا بحال ہو کر رہے اور تعلیم بھی چلتی رہے.
تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک تو پہلے 12 سال کی تعلیم کو ہم یکساں کریں. 12 سال کی تعلیم میں کوئی 2-3 نظام نہیں ہو سکتے, نہ کوئی دینی مدرسہ ہو سکتا ہے, نہ کوئی الگ سے میڈیکل کالج ہو سکتا ہے, نہ انگریزی اور اردو کی تفریق پیدا کی جا سکتی ہے. آپ قومی سطح پر طے کیجئے کہ آپ ترخم سے کراچی تک اپنے بچوں کو پہلے 12 سال کیا تعلیم دینا چاہتے ہیں. پہلے 12 سال کی تعلیم الگ الگ ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ میں پھر عرض کر دوں کہ پہلے 12 سال کی تعلیم کے بارے میں اب دنیا بھر میں اتفاق ہو چکا ہے کہ یہ معاشرہ دیتا ہے. یعنی کیونکہ ابھی بچہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ اپنا انتخاب خود بتا سکے, تو ہمیں اس کے وہ ضروری سکلز دینی ہوتی ہیں, اس کو وہ اقدار منتقل کرنی ہوتی ہیں, اس کو وہ اہداف بتانے ہوتے ہیں, اس کو وہ میراث دینی ہوتی ہے کہ وہ آگے اپنے انتخاب کے قابل ہو سکے. ہمارے ہاں اگر آپ اس وقت دیکھیں تو 3-4 تو بالکل واضح طور پر الگ الگ نظام ہیں جو کام کر رہے ہیں. یعنی دینی مدارس میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ پروان چڑھ رہے ہیں, وغیرہ 5-7-8-10 سال کی عمر میں چلے جاتے ہیں, وہ ایک بالکل ہی الگ مخلوق ہے.
وہ بالکل
ان کا کوئی کمیونیکیشن سوسائٹی سے نہیں ہوتا, وہ سوسائٹی کیا ہے اس کا ادراک ہی نہیں رکھتے. ان کا ایک اپنا بند ماحول ہے جس کے اندر وہ کچھ خواب دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد ایک خاص طرح کی بعض اوقات فرسٹریشن کا ظہور ان سے ہونے لگ جاتا ہے, اور یہی چیز بہت سی جگہوں پر انتہا پسندی میں تبدیل ہو جاتی ہے. اچھا ان کو ہم اٹھا کے لاتے ہیں اور اٹھا کے اپنی مسجد کے ممبر پر کھڑا کرتے ہیں, تو بسا اوقات ان کی گفتگو میں اور ان کے مخاطب کے ذہنی شعور میں زمین آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ آپ نے دین کی تعلیم اگر پانی ہے تو 12 سال کے بعد آپ دین کے عالم بنے. یعنی کیا آپ اس کو پسند کرتے ہیں کہ ایک بچے کو, مثال کے طور پر آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتی ہیں تو آپ کسی ڈاکٹری کے اسکول میں بھیجتے ہیں اسے؟ وہ پہلے 12 سال کی براڈ بیس وسیع بنیاد تعلیم پاتا ہے, اس کے بعد وہ میڈیکل کالج میں جاتا ہے. یہی دینی تعلیم میں ہونا چاہیے. اسی طرح جو زبان کا معاملہ ہے, اس کو ہم بڑا آسان سمجھ رہے ہیں, یہ بڑا سنگین معاملہ ہے. دیکھیے زبان محض ذریعہ ابلاغ, یعنی یہ کمیونیکیشن کا محض ذریعہ نہیں ہے. زبان اصل میں آپ کی ماضی کی شخصیات, آپ کی تہذیب, آپ کی روایات سب کو لے کے آتی. اس وقت ہمارے بچوں کا حال یہ ہے کہ اگر آپ پچھلے 101 سال پہ نگاہ ڈالیں, یعنی پہلے ہم اپنی تہذیب کے عربی پس منظر سے الگ ہوئے, پھر فارسی پس منظر سے الگ ہوئے, آپ اردو پس منظر سے بھی الحمدللہ الگ ہو رہے ہیں. یعنی صورتحال یہ بن گئی. اس کا آپ جانتے ہیں نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے بچے اصل میں جس طرح سے ایک پودے کو اس کی زمین سے محروم کر دیا جائے, زمین سے محروم ہو جائے.
آئیڈینٹیفیکیشنز کو,
یعنی آپ نے اگر کوئی بین الاقوامی زبان پڑھنی ہے, وہ انگریزی ہے, فرانسیسی ہے, ضرور پڑھیے, لیکن اگر آپ اپنی جو زبان ہے آپ کی جو اپنی تہذیب اور معاشرت ہے اس کے اندر سے بچے کو پروان نہیں چڑھائیں گے تو وہ اپنے قومی حافظے سے محروم ہو جائے گا. یعنی میری میں جس وقت میں اپنی تعلیم کو جب دیکھتا ہوں تو میری تعلیم کے پس منظر میں عربی زبان بھی ہے, فارسی زبان بھی ہے اور جدید تعلیم بھی ہے. تو جب میں اس اپنے پس منظر میں دیکھتا ہوں تو میرے پیچھے 1200-1300 سال کھڑے ہوتے ہیں, میں اس سے واقف ہو کر دنیا میں داخل ہوتا ہوں. یعنی اس میں فارسی کی ایک عظیم روایت ہے 600-700 سال کی, اس کے پیچھے عربی زبان کی ایک روایت ہے, اس کے پیچھے 300 سال کی اردو زبان کی روایت ہے, اس کے بعد میں انگریزی ادب سے, فلسفے سے, دوسری چیزوں سے آشنا ہوتا ہوں. جب اس طریقے سے ایک شخصیت بنتی ہے تو اپنی تہذیبی روایت بھی لے کے آتی ہے اور جدید دور کو بھی سمجھتی ہے. ہم اپنے بچوں کو بالکل اکھاڑ کے, یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ زمین سے اکھاڑیں اور یہاں ان کو کھڑا کر کے نشو نما دینا شروع کر دیں تو وہ گھورے کے پودے ہو کر رہ گئے ہیں.
انفرادیت بھی ختم ہوئی اور شخصی پہچان
بھی ختم ہو گئی. اور اب تھوڑے عرصے کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ نہ آپ کے بچے اقبال کو پڑھ سکیں گے, نہ حالی کو پڑھ سکیں گے, نہ غالب کو پڑھ سکیں گے, نہ فردوسی سے واقف ہوں گے.
بچے جو ہے نا جاوید صاحب, اگر وہ اردو میں کوئی ڈکٹیشن لینا ہوتا ہے تو وہ رومن اردو میں لیتے ہیں, وہ اردو بھی نہیں لکھ پا رہے.
حال ہم نے پیدا کر دی
بالکل,
اور اس میں ہم سمجھ کیا رہے ہیں کہ گویا ہم بچوں کی زبان کو تبدیل کر دیں گے. میں آپ سے معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں, یہ دنیا میں کہیں ممکن نہیں ہوا. یہ اگر ممکن ہوتا تو فرانس میں ہو جاتا, چین میں ہو جاتا. دنیا کی جتنی قومیں ہیں سوچتا بھی نہیں, کوئی جرمن اندازہ بھی نہیں کر سکتا. یعنی دوسری زبان پڑھیں گے کوئی بھی تو وہ ہمیشہ سیکنڈ لینگویج کے طور پر پڑھی جائے گی, اور وہ لوگ اس میں ایکسل بھی کریں گے جنہوں نے جا کے اس میں کوئی کام کرنا ہوتا ہے. اس سے پہلے ہمارا نظام ایسے ہی تھا, یعنی حد یہ ہے کہ انگریزوں نے بھی آ کے وہ تبدیلی نہیں کی تھی جو ہم نے کر دی. یعنی انہوں نے ہماری تہذیب اور معاشرت اور ہماری اقدار کو قائم رکھنے کے لیے زبانوں کے پس منظر کو اسی طرح قائم رکھا تھا. ہمارے بچے اسی میں پلے بڑے اور اس کے نتیجے میں وہ دنیا سے بھی کمیونیکیٹ کرنے والے بنے,
بالکل صحیح,
بہت اعلیٰ پیمانے پر بنے. یعنی مولانا محمد علی جوہر کو اور ظفر علی خان کو اور علامہ اقبال کو اور قائد اعظم کو کوئی دنیا کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے میں دقت ہوئی؟
کوئی نہیں ہوا.
لیکن وہ آپ کے طریقے پر نہیں, وہ اپنی تہذیب میں پرورش پا کے نکلے.
جی آپ کا کیا سوال ہے جی؟
آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا گائیڈ کیا کہ 12 سالہ تعلیم تک یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے, یکساں زبان ہونی چاہیے قومی اتحاد کے لیے بھی اور ساری. لیکن جہاں یہ بڑے بڑے پرابلمز ہیں اس کے فوراً بعد ہم بچے کو جب یونیورسٹی کے سپرد کر دیتے ہیں تو اس میں یونیورسٹی کا کیا رول بنتا ہے کہ کس طرح بچے کی اخلاقی تربیت بھی کرے جبکہ اس کے ساتھ مخلوط نظام تعلیم کا جو چیلنج ہے وہ بھی سامنے ہے, اور اس کے فوراً بعد ہم نے بچے کو سوسائٹی میں جو ہے وہ بھیجنا ہوتا ہے اور سوسائٹی کا اس نے حصہ بننا ہوتا ہے جبکہ اس میں بہت سارے چیلنجز کے ساتھ, جیسے سوشل میڈیا ہے جس کے اندر کوئی اتھینٹیسٹی کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, وہاں سے وہ چیزیں گین کر رہا ہے. پھر جیسے پہلے بھی بات آپ نے کی کہ اخلاقی گراوٹ ہے, تو ڈیفینیٹلی ہے تو یہ سارے ٹولز, لیکن ان لکیلی یہ ٹولز ہمارے اس طرح اختیار میں نہیں ہے, یا ہم ان کو جو ہے وہ اس طرح ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ناکام ہو چکے ہیں اور ہماری تہذیب کو وہ مسلسل ڈیمیج کر رہے ہیں. ہمارا جو ہماری ملک کی سلامتی ہے, آئیڈیالوجی ہے, اس کو ہم مسلسل جو ہے وہ کھو رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے چیلنجز ہیں, تو ان سب کے لیے نمٹنے کے لیے کیا ہمارے پاس پیرامیٹرز ہو سکتے ہیں؟
یہ
کیا
تجویز, یونیورسٹی کا یہ کام نہیں ہے, یہ ابتدائی 12 سال کی تعلیم میں ہونا چاہیے. ابتدائی 12 سال کی تعلیم ہی اصل میں معاشرے کی طرف سے دی جانے والی تعلیم, اسی میں بچے کی شخصیت کی تشکیل ہو رہی ہے. یونیورسٹی کا ماحول آزاد ہونا چاہیے. آزاد ماحول کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک بالغ تربیت یافتہ انسان یونیورسٹی میں آ گیا ہے, وہاں خالص علم کی فضا ضروری ہے. اس میں قدغنیں لگائی جائیں گی, اس میں اگر لوگوں کو کچھ چیزوں کا پابند کیا جائے گا تو علم کا گلا گھونٹ دیں گے آپ. یونیورسٹی کا ماحول بالکل الگ ہونا چاہیے اور اسکولوں کا ماحول بالکل الگ ہونا چاہیے. آپ نے بچے کو جو کچھ بنانا ہے اخلاق کی لحاظ سے, تہذیبی لحاظ سے, وہاں بنا لیجئے. وہاں علوم کو جاننے کی فضا بنے گی, اور جب بچے نیچے سے تربیت پا کے جائیں گے تو یونیورسٹیوں کا ماحول بھی بحیثیت مجموعی بہتر ہوگا. لیکن اگر وہاں پر آپ لوگوں کو ایک رجمنٹ کے طریقے کے اوپر منظم کرنے کی کوشش کریں گے تو انسانی آزادی علم کے میدان میں, جس طرح اس وقت اصل میں ایک شخص نے پرپرزے نکالنے ہوتے ہیں, اس نے ایک ٹین ایج کے مسائل سے بھی گزرنا ہوتا ہے, یونیورسٹی میں جا کے اس نے اپنے لیے کوئی نئے میدان بھی منتخب کرنے ہوتے ہیں, تو تو یہ الٹ نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ آپ کو ساری توجہ اخلاقی تربیت کے معاملے میں اسکول میں رکھنی چاہیے، 12 سال کی تعلیم میں رکھنی چاہیے، اور یونیورسٹیوں کے اندر علم کی ایک طرح سے مباحثے کی، چیزوں کو دیکھنے کی، نئی چیزیں تخلیق کرنے کی، نئی دنیایں ایجاد کرنے کی فضا ہونی چاہیے. یونیورسٹی کا مقصد ہی بالکل الگ ہے اور اسکول کا مقصد ہی بالکل الگ ہے. ہم بعض وقت ان دونوں چیزوں کو ملا دیتے ہیں اور یونیورسٹیوں کے اندر ایسا ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں سوائے اس کے کہ خاص طرح ایک گھٹن پیدا ہو جائے اور آزادانہ ماحول میں نہ استاد بات کر سکیں نہ طالب علم بات کر سکیں، وہ بہت تباہ کن ہو جاتا ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کہاں شخصیت کی تعمیر ہونی ہے اور کہاں اس کے لیے آزاد فضا میں اپنے آپ کو خود بنانے کا ماحول پیدا ہونا چاہیے.
تھینک یو جاوید صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، ہم نے آج گفتگو کی تعلیم اور اخلاقی تربیت سے متعلق. بہت سارے سوالات ایسے تھے جو یہاں پر زیر بحث آئے، اور بہت سارے ایسے بھی سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے جو کہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں جاوید صاحب سے. یہ ای میل ایڈریس نوٹ کیجیے گا، ih@duniatv.tv. اس پر آپ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. اگلے کسی نشست میں جاوید صاحب کے سامنے ان سوالات کو بھی رکھیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.